الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جناب محترم اور مکرم عزیزوں، بھائیوں، میں نے جو سورہ بقرہ کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، علماء کرام، مفسرین اور قرآن کریم کے ترجمہ کرنے والے، وہ اس آیت کو آیت و ابواب البر کہتے ہیں، یعنی وہ آیت جس میں بر کے ابواب بیان ہوئے، اور یہ رکوع تقریباً سورہ بقرہ کا نصف ہو گیا ہے. پچھلی مجلس میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی موضوع وہ اس مقام پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے اللہ وحدہ لا شریک سورہ بقرہ میں مزید علوم اور مزید موضوعات بیان فرما رہے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا بیان ہوا تھا؟ سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت بیان ہوئی تھی، اور منکرین حقانیت قرآن وقالو وقالو وقالو، بالکل ابتدا ہی میں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یعلمون واذا قیل لہم، جب ان سے کہا گیا انہوں نے یہ کہا، جب ان سے کہا گیا انہوں نے یہ کہا، یعنی قرآن کریم کی جو حقانیت کے دلائل تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی خاص شان سے بیان کیے تھے. قرآن کریم کی حقانیت جب بیان ہو چکی، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اور اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کے رسول آ چکے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کے تم واسطے دیتے تھے، یہ وہی رسول ہیں جن کی نام لے کے تم جنگ میں دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ وہ نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے ہمیں فتح دے دیجئے، یہ دعا کرتے تھے وہ. اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ رسول اور اس رسول کی تعلیمات سچی ہیں، یہ رسول اور اس رسول کی لائے ہوئے احکام، ان کا اکرام ضروری ہے، اور جو ان رسول سے لوگوں کو روکتا ہو، مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہو، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہو، قرآن کریم نے کہا اس سے بڑے ظالم کوئی نہیں۔ اور یہ رسول کوئی پہلے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ رسول تو پیغام لے کے آئے ہیں، ابراہیمی پیغام، وہی ابراہیم جن کو تم اپنے جد امجد کہتے ہو، وہی ابراہیم جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، وہی ابراہیم جنہوں نے اپنے چھوٹے صاحبزادے اور اپنی زوجہ کو مکہ میں چھوڑا، تو کعبہ کی تاریخ بیان ہوئی اور تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت کہ جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیجئے، اور ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ وہی پیغام ہے جو حضرت یعقوب کا تھا، یہ وہی پیغام ہے حضرت یوسف کا تھا، یہ وہی پیغام ہے حضرت موسیٰ کا تھا، یہ وہی پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ لائے تھے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا اللہ ایک ہے اور ایک رب ہے، اس کی عبادت کیجئے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ کعبہ کیوں بنایا گیا، اس کعبے کی عزت کیوں ضروری ہے، اور یہ کعبہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدل لیا، جب ایک انسان پہلے ہی سے کسی کی آڑ میں بیٹھا ہو، کسی کے تاک میں بیٹھا ہو، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ مجھے کوئی بہانہ ملے، مجھے کوئی اعتراض کرنے کا ایکسکیوز ملے، مجھے کوئی وجہ ملے، تو وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بالکل یہی بات ہوئی تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس قبلہ کعبہ کی طرف موڑ لیا تھا، سارے یہودی کھڑے ہو گئے، سارے عیسائی کھڑے ہو گئے، سارے مشرکین میدان میں آ گئے کہ ارے یہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، پہلے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بدل لیں گے۔ تو اے لوگوں، بات سنو غور سے، کیا سارا کا سارا دین بس اسی بات میں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو؟ تم لوگوں نے سارا کا سارا دین اس بات میں سمجھ لیا ہے کہ جو مشرق کی طرف منہ کر لے وہ غلط ہے، جو مغرب کی طرف منہ کر لے وہ غلط ہے؟ اصل میں تو قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق مسلمان جہاں چاہیں گے منہ کریں گے، جہاں اللہ ان کو کہیں گے اس طرف وہ نماز پڑھیں گے، وہ ان کا قبلہ ہوگا، اور یہ اصل نیکی ہے۔ یہاں تک لا کے صرف کعبہ نہیں بلکہ کعبہ کے علاوہ اللہ کے دین کے شعائر کا احترام ضروری ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے ایمان لانے سے پہلے پہلے، وہ احرام باندھتے تھے اور مکہ آتے تھے، لیکن ان کا احرام کعبہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا احرام ان کا ایک بت تھا، اسے مشلل کہتے تھے. تو کہنے لگے کہ ہمارا جو احرام ہے وہ مشلل کے لیے ہے. اور پھر آگے دو باتیں ہیں، ایک طرف صحیح روایات میں یہ ہے کہ جب یہ لوگ مشلل کا احرام باندھتے تھے تو صفا مروہ کے قریب نہیں آتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی مشلل کا بت باندھ لے اور وہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر لے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے صفا مروہ کے قریب نہیں آتے تھے، ڈر کے مارے کہ گناہ نہ مل لے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بت تو مشلل ہی کے لیے احرام بھی ہوتا تھا اور عبادت بھی مشلل ہی کے لیے ہوتی تھی، لیکن صفا مروہ میں سعی بھی کرتے تھے. تو دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ پہلی صورت میں وہ صفا مروہ کے قریب نہیں آتے تھے، اور دوسری صورت میں وہ صفا مروہ ضرور جاتے تھے لیکن کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے. اب جب آپ آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، مسلمان جب صفا مروہ کے قریب نہیں گئے مشلل کی وجہ سے، کہ یہ تو ہماری جاہلیت کا عمل تھا کہ ہم صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرتے تھے اور ہماری نیت مشلل کو خوش کرنا ہوتی تھی، اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کا کچھ مطلب بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، اگر صفا مروہ کے قریب نہ جانا ہوتا یا صفا مروہ کوئی اچھے مقامات نہ ہوتے تو فعلیہ جناح ان یطوف بہما، قرآن میں ہوتا جو صفا مروہ کے آس پاس جائے گا اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن قرآن نے کہا فلا جناح علیہ، یہ وہ شک دور کرنے کے لیے ہے جو مشرکین بعد میں جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے دل و دماغ میں موجود تھا کہ صفا مروہ یہ شاید جاہلیت کی چیزیں. بہرحال یہ تمام احکام بیان ہو گئے، پھر اس کے بعد خطابات شروع ہو گئے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ہم نے زمین میں تمہیں بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، ہم نے زمین میں تمہیں بہت حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان کو کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلے خطاب عام اور پھر خطاب خاص، اے ایمان والو تم غور سے سنو، تمہارے لیے یہ حکم نازل کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیشہ حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، بہترین کھانا ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَا، حرام ہر چیز حرام نہیں ہوتی، نہ کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، نہ کسی کے غلط عقیدے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی درگاہ کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، نہ کسی بت کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی بزرگ کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے. حرام صرف اللہ فرماتے ہیں، حلال بھی صرف اللہ فرماتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کی یعنی اللہ نے ہمارے لیے حد مقرر کر دی ہے، لمٹ مقرر کر دی ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس حد سے جو آگے بڑھے گا، جو اس مقام سے آگے بڑھے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا اور خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا وہ. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بطور خلاصہ کے سورہ بقرہ کے پہلے آدھی صورت میں کیا بیان ہوا تفصیل کے ساتھ رکھ دیا. اب اس سے آگے مسلمانوں کی تربیت شروع ہو رہی ہے, اور اس سے آگے ایک مجاہد, ایک مبلغ, ایک عالم, ایک مومن جو اللہ کا نام لیتا ہو, جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے بندھن میں بن چکا ہو, اور جس کا ایمان اور عقیدہ دین اسلام کے موافق ہو چکا ہو, اب آگے اس کے لیے تعلیمات آ رہی ہیں اور بہت ضروری تعلیمات. پانچ قسم کی باتیں بیان ہوئی ہیں ایک آیت کے اندر. سب سے پہلے عقیدہ ضروری ہے, اور عقیدے کے بعد عمل, وہ بہت ضروری ہے. عمل کے بعد معاملات کے اندر مسلمان کیسے چلے گا, اس کے اوپر بھی قرآن کریم نے نظر ڈالی ہے. اور معاملات کے بعد اخلاقیات, ایک مسلمان کے اخلاق, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی بات چیت کرنا, اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, وہ کیسے ہونا چاہیے, قرآن کریم نے اس پر بھی بہت تفصیل سے نظر ڈالی ہے. اور اس کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والو, انصاف ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ولکم فی القصاص حیات. اور اے مسلمانوں, غور سے سنو, اگر قصاص ہوگا تو زندگی ہوگی, قصاص نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی. یہ آیات کہلاتی ہیں آیات البر. ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے ابواب البر بیان کیے ہیں. لیس البر, بر کسے کہتے ہیں؟ بر خیریت کو کہتے ہیں, بر بھلائی کو کہتے ہیں, بر اچھائی کو کہتے ہیں, بر بہترین کو کہتے ہیں, بر تقوی کو کہتے ہیں, بر کسی کے کام آنے کو کہتے ہیں. یہ تمام کے تمام کلمات اس آیت کے اوپر صادق آتے ہیں. لیس البر, یہ دینداری نہیں ہے, یہ بھی ترجمہ ہے. ان تولوا وجوہکم, کہ تم اپنے منہ موڑ لو, قبل المشرق والمغرب, کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف. یہ تو سطحی لوگوں کی باتیں ہیں, یہ تو کمزور باتیں ہیں, یہ تو کم عقل لوگوں کی باتیں ہیں کہ جس نے ادھر منہ کر دیا وہ مسلمان ہے اور جس نے ادھر منہ کر دیا وہ کافر ہے. سارا کا سارا دین صرف ادھر ادھر منہ کرنے پہ نہیں ہے. لہذا اے کافروں, تمہارا پروپیگنڈا فیل ہو چکا ہے, تمہاری باتیں مسلمانوں پہ کوئی اثر نہیں کر رہی. مسلمانوں کو اللہ حکم دے گا کہ 1000 دفعہ مڑ جاؤ تو وہ مڑ جائیں گے. لہذا دین کو کسی ایک چیز کے اندر محدود کر دینا, پہلے بھی میں نے عرض کیا, یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. ہمارا دین آفاقی دین ہے, ہمارا دین انقلابی دین ہے, ہمارا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و باعث سے لے کر آخرت کے دن تک اور اس کے بعد کا بھی دین ہے. اس لیے اس دین میں اللہ نے بہت بڑی وسعت رکھی ہے. اس لیے اس دین میں آپ کو امام ابو حنیفہ ملیں گے, اسی لیے اس دین میں آپ کو امام شافعی ملیں گے, اسی لیے اس دین میں آپ کو امام مالک ملیں گے, اس دین میں آپ کو امام احمد ملیں گے, اس دین میں آپ کو امام بخاری ملیں گے, امام ترمذی ملیں گے, ابو داؤد ملیں گے, حسن ابن زیاد ملیں گے, قاسم ابن محمد ملیں گے, عبداللہ ابن المبارک ملیں گے, زفر ابن حزیل ملیں گے. یہ سارے لوگ اس دین کے ستون ہیں. وہ بیوقوف آدمی ہے جو ان بزرگوں کے نام لے کے اور پھر کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, تم کو سمجھ نہیں آئی. ہاں, لاہور کے اور فیصل آباد اور گجرانوالہ کے لوگوں کو دین پتا ہے اور بغداد کے احمد کو پتا نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ اور پاکستان کے کسی گاؤں کے ایک مولوی صاحب کو پتا ہے کہ اصل دین کیا ہے, لیکن وہ امام ابو حنیفہ جو کوفہ میں پیدا ہوا 1500 صحابہ کے درمیان میں، اور جو بغداد میں بڑا ہوا بے انتہا محدثین کے درمیان میں، اس کو دین کا پتہ نہیں چلا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام ہے تو محمد کا تو میں پاس نہیں. اصل بات یہ ہے. تو اے لوگوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سارا کا سارا دین رفع دین میں نہیں ہے، سارا کا سارا دین آمین بالجہر میں نہیں ہے، سارا کا سارا دین ان طرح کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت، اسلام، عقیدہ اور مسلمان کا عمل، مسلمان کے معاملات اور مسلمان کے اخلاق اور مسلمانوں کا انصاف، یہ دین کا پورا ایک مجموعہ ہے. ہمارے دین میں کوئی بھی مسئلہ آئے، بلکہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے، وہ ان پانچ ابواب البر میں سے کسی نہ ایک سے اس کا تعلق ضرور ہوگا. پھر کیا ہے بر؟ ولیکن البر، لیکن دینداری یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پہ وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے اسماء میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کے اختیار میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کی کبریائی میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یہ ایمان ہے. اور والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، یہ ہمارے ایمان کی ضروریات میں سے ہے، ایمان بالآخرہ. اور ہماری زندگی کا پورا نظام وہ آخرت کے اوپر ہے. کوئی مر جاتا ہے، اتنا شدید افسوس ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں اور بہت ہی زیادہ غم میں ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ میت آخرت میں پہنچ چکی ہے، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی ہے، نہ ختم ہونے والے انعامات آخرت میں ملیں گے، جنت آخرت میں ہے، اللہ کا دیدار آخرت میں ہے، کتنی بڑی تسلی ہے. وہی آدمی جو پہلے رو رہا ہے، غم میں ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ اس میں شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو شک کی گنجائش تک نہیں ہے. اور اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کیا مطلب؟ آخرت کے تین مرحلے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں. نمبر ایک، قبر. قبر ہی سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. نمبر دو، حشر، یعنی جب قبر سے اٹھیں گے اور جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ آخرت کا دوسرا مرحلہ ہے. اور نمبر تین، دخول فی الجنہ او فی جہنم، یعنی جنت یا جہنم کا داخلہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے. ان تینوں چیزوں پہ ایک جیسا ایمان لانا اور ان تینوں چیزوں پر یقین رکھنا، یہ مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دورہ تفسیر میں اس مقام پہ حوالہ دیتے ہیں حضرت، کہ امام کعبہ شیخ عبداللہ سبیل اور حرمین کے مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن باز کے ساتھ دستخطوں کے ساتھ یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ جس کسی نے دنیا کے اندر یہ اعتقاد کر لیا کہ قبر کے اندر جسم اور روح کا کوئی تعلق نہیں ہے، فقد کفر باجماع الامہ، تو امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے. اس لیے آخرت پر ایمان لانے میں جسم اور روح کے درمیان تعلق جیسے اللہ کی منشا ہے اور جیسے اللہ کی قدرت ہے، اس حد تک ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. والملائکہ، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کیا مطلب ہے کہ فرشتے بڑے پیارے ہیں، فرشتے ہمارے بڑے دوست ہیں، یہ باتیں کریں؟ نہیں جی. یہ کہتے تھے کہ الملائکہ تو بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، العیاذ باللہ. کبھی کہتے تھے فرشتوں میں دو پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی اچھی ہے اور ایک شرارتی ہے. اللہ نے فرمایا غلط بات ہے. کبھی کہتے تھے کچھ فرشتے اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعملون لہ ما بین یدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اللہ نے فرمایا یہ فرشتے جس کے بارے میں میری رضا نہ ہو اس کے بارے میں یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بات. اور یہی چیزیں آج ہمارے سامنے دوسری صورتوں میں ہیں، اس زمانوں میں فرشتوں کے نام پہ، اس زمانوں میں نیک لوگوں کے نام پہ. اس زمانے میں فرشتوں کے نام پہ درگاہیں چل رہی تھیں اور بت چل رہے تھے اور نا خدا چل رہے تھے اور مورتیاں چل رہی تھیں. اس زمانے میں اگر میں جان کے امان پاؤں تو آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور پاکستان کے طول و عرض پہ نظر ڈالیں، آپ کو نظر آئے گا کیا کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پہ، کیسی کیسی جہالتیں برداشت کی جا رہی ہیں، کیسے کیسے مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ ایمان اور اعتقاد میں کمزوری موجود ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ فرشتے سارے کے سارے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، فرشتے سارے کے سارے ایک ساتھ مر جائیں گے، فرشتے اللہ کے امر کے پابند ہیں اور فرشتے اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتے اور دنیا کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے اللہ کے اجازت کے بغیر، یہ ایمان لانا ضروری ہے. اور فرشتے نہ کسی کو بیٹا دے سکتے ہیں نہ کسی کو بیٹی دیتے ہیں، نہ فرشتے کسی کی جاب لگواتے ہیں، نہ کوئی درگاہ والے کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، نہ کوئی اللہ کے سوا دستگیر ہے، نہ کوئی اللہ کے سوا حاجت روا ہے، نہ کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا ہے، یہ ایمان لانا ضروری ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کی توحید کو پکڑ لو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کے ساتھ اپنا ایمان صحیح کر لو، فرشتوں کو پہچان لو اور فرشتوں کا جو اللہ نے مخلوقات میں مقام دیا ہے اس مقام کو تم بھی سمجھ لو، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کی کتابیں، اللہ کی نازل کردہ احکام، اس کے متعلقات، خصوصی طور پہ قرآن کریم، چونکہ قرآن کریم ہی اللہ کی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے، قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے تورات کو بھی صحیح کہا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم نے ڈنکی کی چوٹ پہ انجیل کو صحیح کہا ہے، قرآن کریم نے اعلان کیا کہ زبور وہ ہمارے نبی اور پیغمبر تھے، ہماری کتاب تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ذکر ہے. ان ساری باتوں کا مطلب یہ کہ ظلم ہم سے نہیں ہوا، ہم نے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کیا، ون نبیین، سارے کے سارے انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء، یا دوسرا قول کہ 2,64,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیے ہیں. ان میں سے کسی ایک نبی کی ایک بات پر بھی اگر کوئی نہیں ماننے کو تیار، وہ مسلمان نہیں. ہاں کچھ احکام منسوخ ہو چکے ہیں اور کچھ احکام باقی ہیں. ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکام ہمارے دین میں اللہ نے جاری و ساری رکھے، اور وتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ایسے داخل ہونا جیسے حضرت ابراہیم ہوئے تھے. لہذا کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی 13 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، سیلون سے لے کر کاشغر تک اور برما سے لے کر غزنی تک، یہ علاقہ جو ہے یہ ہندوستان کہلاتا. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ ذکر فرماتے تھے کہ 13 کے قریب انبیاء اس خطے میں مبعوث ہوئے ہیں، روئے زمین پہ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کہیں انسان ایسے آباد نہیں ہے جہاں اللہ کے پیغمبر نہ آئے ہوں، ضرور آئے ہیں. اور ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ ولدت ببیرانیہ، میں پیدا ہوا بیرانیہ میں، وہو من قرا سندھ، اور بیرانیہ یہ ایک بستی ہے سندھ کی، وہو من نواحی کابل، اور سندھ یہ کابل کے نواحی علاقہ ہے. میں آپ کو تاریخ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے ابو داؤد شریف میں کابل کا ذکر ہے. اس زمانے میں جو اس خطے کا کیپٹل تھا، اس زمانے میں جو اس خطے کا دارالحکومت تھا، وہ کابل رہا ہوگا. اور جاہد نامہ عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ بکابل، ابو داؤد کے اندر تفصیل آئی ہے اس کی کہ ہم نے جہاد کیا حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کے ساتھ، اور وہ جہاد جو ہم نے کیا تو وہ کابل تک پہنچا ہے وہ جہاد. تو یہ ذکر اس لیے آیا کہ اس طرح بھی تاریخ میں ہے کہ کچھ انبیاء کابل میں مبعوث ہوئے ہیں. تو آج کل کے بیوقوف لوگ بڑا منہ بنائیں گے، جی کدھر کابل، کدھر انبیاء، کدھر مکہ. بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی نظر بڑی سطحی ہے. جو محققین ہیں، علماء اور مورخین ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور ان سے آپ اگر یہ باتیں پتہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی. لہذا تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور انبیاء کو نبی کی حیثیت سے ایمان لانا ضروری ہے. انبیاء کو مانا بہت سے لوگوں نے، لیکن کسی نے افراد کیا اور کسی نے تفرید کیا، یہ بات ہے سمجھنے کی. جو یہود تھے انہوں نے اتنی بڑی شرارت کی کہ حضرت عیسیٰ کو سلی دینے پہ درپے ہو چکے تھے. انہوں نے اپنی تیاری پوری کر لی تھی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. نہ وہ قتل کر سکے، نہ وہ صلیب دے سکے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اس موضوع پہ دو کتابیں ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری عوام کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے دنیاوی زندگی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، تشریف لائیں گے، لیکن وہ پرانے پیغمبر ہیں. کوئی نئی باست لے کے، نیا دین لے کے، نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں میں موجود رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی حالت میں زمین پہ آئیں گے، یعنی دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کریم کا یہ حکم اپنی جگہ اٹل ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی آدمی ذلی بروزی، ادھر ادھر کا کوئی ڈرامے باز، کوئی فراڈی، کوئی ڈاکو، کوئی قادیانی، کوئی پیغمبر نہیں ہے. سب جھوٹے ہیں، سب بکواس ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اس لیے ہیں کہ آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور اس دفعہ اللہ تعالی نے مجھ عاجز و فقیر کو بھی یہ توفیق دی کہ ہم رائیونڈ کے اجتماع میں شریک ہوئے. دعائیں کی اللہ تعالیٰ قبول کرے. رائیونڈ کے اجتماع میں ہمیں فرانس کے امیر ملے. میں نے ان سے حال احوال لیے اور ان سے پوچھا کہ فرانس کے حالات کیسے ہیں. تو انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک عجیب بات بتائی. وہ بات مجھے اتنی پسند آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بات آج آپ کو بھی سمجھا دیا جائے. انہوں نے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے فرانس میں نماز با جماعت کا اہتمام کیا. وہ پہلے آدمی جنہوں نے موجودہ فرانس میں باقاعدہ اذان کی ترتیب بنائی اور مسلمانوں کے لیے مسجد کا انتظام کیا. انہوں نے اس بزرگ کو یہ بات سمجھائی. کہنے لگے کہ اسلام کو آپ سمجھیے درمیان میں ایک عمارت، اور جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اس عمارت کے حصے کو آباد کیا، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یہاں تک کہ آخر میں جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک اینٹ رہ گئی تھی، اور جو آدمی آ کے دیکھتا ہے کہتا ہے بڑی خوبصورت عمارت ہے، کیسی پیاری عمارت ہے، لیکن اس عمارت میں یہ ایک جگہ پہ جو اینٹ باقی ہے، بالکل اس بزرگ نے بھی یہ بات مجھے سمجھائی کہ میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ اس عمارت کا ایک حصہ اب باقی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ حصہ مکمل ہو چکا ہے، اب جو عمارت بن چکی ہے، آباد ہو چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، اور اس کی آبادی کی مثال کہ دنیا کے 52 اور 55 ملکوں میں اس پیغمبر کی امت موجود ہے، اس پیغمبر کا نام اذانوں میں لیا جا رہا ہے، اس پیغمبر پہ درود بھیجا جا رہا ہے، اس پیغمبر کی لائی ہوئی نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عمارت اپنے حسن کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ بات وہاں فرانس کے امیر صاحب نے مجھے سمجھائی اور مجھے بہت پسند آئی، خصوصاً ختم نبوت کے دلائل میں، کہ جب یہ مکمل ہو چکا ہے تو اب مزید یہاں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمارت کی تکمیل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے پہلے یہ آیات قرآن کریم میں اور قرآن کریم کے علاوہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں دین عطا فرما دیا اس میں نبیین پر ایمان لانا وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، توحید کا مسئلہ ہو، حاجت روائی کا مسئلہ ہو، دور سے کسی کو آواز دینے کا مسئلہ ہو، اس میں راہ حق پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہو مال اپنی پسند سے، یہ نہیں کہ کوئی چیز سڑ گئی ہے اٹھا کے دے دی، ہمارے یہاں پٹھانوں میں کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو کہتا ہے چلو صدقہ ہو گیا، یہ کیسا صدقہ ہے جو چوری ہو گیا، صدقہ تو وہ ہے نا جو آپ اپنی پسند سے دیں گے اور اپنی محبت سے دیں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، منہ بنا کے نہیں، پریشان حالی میں نہیں، بلکہ خوشی خوشی۔ دوسرا ترجمہ حُبِّهِ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہو جائے تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال دیتا ہے اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، یہ ہے طریقہ مال دینے کا کہ بندہ اللہ کے دین پہ خرچ کرے اور بدلہ اللہ سے چاہے۔ مولوی صاحب آپ کو کیا دیں گے، محتمیم آپ کو کیا دے گا، ایک غریب آدمی آپ کو کیا دے گا، اس کے بدلے تو اللہ ہی دیں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہاں پہ غور کیجئے گا کہ آتَ الْمَالَ ہے، پھر آگے پھر فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ تو اٹل ہے، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ایمان مشکوک ہو جائے گا، لیکن صرف زکوٰۃ کے اوپر تسلی کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے دین پہ بڑا احسان کر دیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ ایک مستقل حقوق مالیہ ہے، اور غریب کی مدد کرنا، اپنے نادار رشتہ داروں کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، مسافر کی مدد کرنا، مانگنے والوں کی مدد کرنا، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہمارے دین میں ضروری ہے، بالکل اسی طرح یہ تمام کام بھی کرنے کے ہیں، اور اللہ نے جس مسلمان کو توفیق دی ہو وہ یہ کام ضرور کرے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہے مال اپنی پسند سے، یا دیتا ہے مال اللہ کی رضا کے لیے، کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے رشتہ داروں کی مدد کرنے میں دو حق ہیں، اب بتائیے کیسا پیارا دین ہے، اور ہے کوئی ایسا دین جس میں یہ باتیں ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت اور آیت ابواب البر میں رشتداروں کا ذکر موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا ایک قریبی رشتے دار بھوک سے مر رہا ہے, آپ سے پوچھا جائے گا اس کا. آپ کا ایک قریبی رشتے دار ہسپتال میں علاج کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ مزوں چرچوں میں ہیں, آپ سے سوال ہو سکتا ہے اس کا. آپ کا ایک رشتے دار وہ مشکل ترین حالات میں ہے اور آپ معلوم ہونے کے باوجود اس سے نظر چراتے ہیں, اس کی مدد نہیں کرتے. یہ مسلمانی اخلاق نہیں ہے, بلکہ یہ تو خود غرض لوگوں کے اخلاق ہوتے ہیں. مسلمان یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہو. فاستبقوا, آگے بڑھو, الخیرات, نیکیوں میں ریس لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو رشتے دار کو بھی چاہیے کہ وہ طریقے سے چلے. عموماً لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے, وہ آپ کے لیے کھڈے کھو دے گا. اور یہ بات میں آپ کو یعنی بطور ایک اہم ترین دینی نقطے کے بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک رشتے دار کے لیے ماہانہ خرچہ مقرر کیا تھا کہ میں نے ان کو اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں. پھر کیا ہوا کہ واقعہ عفت پیش آ گیا, حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی حرمت اور ان کے احترام میں کسی بعض لوگوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے ناسمجھی میں کچھ باتیں کہہ دیں, ان میں یہ صاحب بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی, آج کے بعد میں اس آدمی کو کوئی چندہ نہیں دوں گا, بس ختم. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اے ابو بکر, آپ نے اپنا کام کیوں روکا ہے؟ اس کو جاری رکھیے. اور اردو میں بھی کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, تو آپ بھی نیکی کریں اور دریا میں ڈالیں, اس کے بعد اس سے احسان کی مطلوب نہ رکھیں. اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اس کے بدلے میں جو خزانے دے گا وہ خزانے بہت بڑے ہوں. فرمایا رشتے داروں کا بھی حق ہے, وہ دینا ہے. اور ولیتاما, اور یتیم. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد انتقال کر گئے. ہمارے فقہاء کرام کے ہاں یتیم کی یہی تعریف ہے, اسی لیے مشہور ہے لا یتم بعد البلوغ, جو آدمی بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ معصوم, اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے, اس کو دنیا کے فراڈیوں اور دنیا کے دھوکے بازوں اور دنیا کے حقیقتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور آپ لوگ بھی یا رشتے دار بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیں, یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور یتیم کی آواز براہ راست عرش پہ پہنچتی ہے. اس کے ساتھ امانت داری کرنی ہے, اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنا ہے, یہ ایمان کی تعلیم ہے. ہے کوئی دین جس میں اتنی پیاری تعلیم موجود ہو؟ اور والمسکین, مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, غریب ہوتا ہے. ہماری زبان میں اس کو غریب کہتے ہیں. ادھر ادھر گھومنے پھرنے والا, اپنے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنے والا, یہ مسکین ہے, اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے. وہ اپنا سبیل اور راستے کا بیٹا, عربی میں راستے کا بیٹا کہتے ہیں مسافر کو. اچھے سے اچھا آدمی ہوتا ہے اپنے شہر میں, بڑا نواب ہوتا ہے, لیکن سفر پہ چلا جاتا ہے اور سفر میں حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ نواب صاحب غریب بھی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور ہمارے دین میں یہ جزیہ موجود ہے فقہ میں کہ اگرچہ آدمی اپنے گھر میں کروڑوں کا مالک ہو, اربوں کا مالک ہو, لیکن وہ مسافر ہے اور پیسے ختم ہو چکے ہیں, آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. کیسا پیارا مسئلہ ہے. وہ ابن السبیل, مسافر کا احترام بہت ضروری ہے. مکہ اور اہل عرب والے ایک عجیب کام کرتے تھے, رات کو جنگلوں میں آگ لگاتے تھے, بڑی بڑی آگ لگاتے تھے, اور اس آگ میں دھواں دیکھ کے دور دور کے مسافر, روشنی دیکھ کے دور دور کے بھولے بھٹکے لوگ آ جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پہ گوشت تیار ہوتا تھا, ان کے لیے رات کو آرام کرنے کا انتظام ہوتا تھا, وہ وہاں پہ رات گزارتے تھے, کھاتے پیتے تھے اور صبح چل پڑتے تھے. اور یہی طریقہ کہ مسافر کا خیال رکھنا، مسافر کا احترام کرنا، مسافر کو محفوظ رکھنا، یہ ہمارے دین کا ایمانی جزیات میں سے ہے. وسائلینا، اور جو سوال کرتے ہیں، کون سے سوال کرنے والے؟ کہ جو آپ کا گریبان پکڑے، آپ کی گاڑی سے لٹک جائیں، آپ دیں تو بہت اچھا، نہیں دیتا ہوں آپ کو دو چار گالیاں بھی دے دیں، یہ وہ سائلین نہیں ہے. السائلین کا علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ جو سوال کے حقدار ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، یہ ہے اصل سائل، جسے اردو میں سفید پوش کہتے ہیں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا سمجھ آدمی ان کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہ تو بڑا سیٹ ہے، یہ مولوی صاحب تو بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے، یہ مولوی صاحب تو صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو چندہ دینے کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں پہ ایک چمک ہوتی ہے، اس چمک کو دیکھو گے. لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے زور زبردستی کر کے مانگتے نہیں ہیں، یہ ہے اصل آدمی. اور ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زکات لے کے نکلے گا گھر سے، اعلان کرے گا ہے کوئی مستحق آ کے مجھ سے زکات لے لے، لوگ کہیں گے نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ تسلی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مال کی بہتات مسلمانوں میں کرے گا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ ہاتھ دھو کے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ مال تو آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ تم لوگوں نے تو کیا مزوں میں بیٹھے ہو، ہم لوگ جب جہاد کرتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے، ہمارے پاس پورا جسم چھپانے کے لیے کپڑا تک نہیں ہوتا تھا. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو جب شہید ہوئے، حضرت کے پاس کپڑا اتنا تھا کہ یا سر ڈھک سکتے تھے یا پیر ڈھک سکتے تھے، اور صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت مصعب ابن عمیر بہت بڑے آدمی ہیں، اور فرمایا کہ ان کا جو کفن ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. فرق کا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا اس کے چہرے کو ڈھک دو اور اس کی ٹانگیں چھوڑ دو، ایسی شدید حالات دیکھے گئے. اور آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہیں، تکلیف میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ حضرات اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر کیا کریں. اور وفر رقادے، اور ان لوگوں کو بھی دو جو غلام بن گئے ہیں غریب، اب ان کو آزاد کرنا ہے، ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں. اور یعنی غلام کو آزاد کرنا ہمارے دین میں بہت بڑی عبادت ہے. یہ جو آج کل کے بچے آئے ہیں ہیومن رائٹس کے نام پہ اپنا سارا منجن بیچتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہیومن رائٹس والے ہیں، انہوں نے جتنے زیادہ غلام بیچے اور خریدے ہیں کائنات میں کسی اور نے نہیں خریدے بیچے. اور انہوں نے افریقہ سے بڑے بڑے جہاز بھر کے انسانوں کو گلے میں زنجیر ڈالتے تھے. میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، میں نے وہاں کے ایک میوزیم میں جو حالات دیکھے وہ بیان کرنے کے نہیں ہیں. تصویر تھی، سینکڑوں انسان کھڑے ہیں اور سب کے گلوں میں زنجیر بندی ہوئی ہے، اور ان کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے نیو یارک کے لیے، وہاں جائیں گے ان کو بیچا جائے گا ان کو. یہ آج ہمیں سبق بتاتے ہیں ہیومن رائٹس کا، یہ آج ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، بیکار باتیں ہیں ساری. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور فرمایا وفر رقابے، جو غلام ہو چکا ہے اس کو آزاد کیجیے. پہلا وہ انقلاب جو غلاموں کی آزادی کا دنیا میں آیا ہے وہ اسلام ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، لیکن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت کو آزاد کرایا گیا. لہذا اس شعبے میں بھی ہمارا دین بہت پیارا ہے. اور امید ہے کہ اب آپ کو اس آیت کی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ آیت کتنی زیادہ اہم ترین آیت ہے، اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے. یہاں پہ صلی صلاۃ نہیں کہا، فعل الصلاۃ نہیں کہا، اقام الصلاۃ کہا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے یہ نہیں کہا، نماز کرتا ہے یہ نہیں کہا، نماز کے لیے آتا ہے یہ نہیں کہا، فرمایا نماز کی اقامت کرتا ہے. نماز کی اقامت کا مطلب نماز کی جتنی سنتیں ہیں ان کا خیال رکھنا، نماز کی اقامت کا مطلب نماز کے مستحبات کا خیال رکھنا، نماز کی اقامت کا مطلب نماز کے آداب کا خیال رکھنا، اور نماز کے تمام احکام جو ہماری شریعت میں موجود ہیں اس کے مطابق جو نماز پڑھی جائے گی اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں. فرمایا واقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، زکات دی. پتہ چلا کہ احسان کا باب دوسرا ہے اور فرض کا باب دوسرا ہے. آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے یتیموں کے ساتھ، اپنے مسکینوں کے ساتھ، اپنے مسافروں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ زکات ہی ہوگا. جیسے کہ بعض حضرات ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ بڑی مشکل سے جا کے وہ صرف اور صرف زکات ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر ان کو بار بار یاد آتا ہے کہ میں نے آپ کو زکات کے پیسے دیے تھے. فرمایا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، زکات تو دینی دینی ہے، وہ تو اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں اتنا مال دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں دو گے ختم کر دوں گا، قرآن کریم میں موجود ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں غور سے سنو، تم سارے کے سارے بغیر جیبوں کے پیدا ہوئے تھے اور قبر میں بھی بغیر جیبوں کے جانا ہے، اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں. حدیث شریف میں آتا ہے بہترین مالدار آدمی وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا. تو فرمایا ہوا آت الزکاۃ، زکات دے گا. والموفون بعہدہم، اور اپنے ایگریمنٹس پہ قائم رہتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں. یہ آ گیا معاملات. میں نے آپ سے کہا اس آیت کے اندر اللہ نے مسلمان کے معاملات کا بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے والموفون. یہاں پہ وافون نہیں کہا، یہاں پہ وفا نہیں کہا. اصل میں وفا یفی آپ جانتے ہیں، یوسف زلیخا، عربی میں ایک بڑا عجیب صیغہ ہے یوسف زلیخا. یہاں پہ دو فا تھے یوسف فی، لیکن یوسف کا فا حذف ہو گیا ہے اور فی وفا یفی سے فی کا مطلب ہے وفا کرو. تو فرمایا یوسف میں جو فا لگا ہے یہ وفا کا فا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی زیادہ تفصیلی بحث ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ والموفون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور آپ حضرات میں جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہوگی کہ اس میں فاعل، اس کے اندر استمرار کا معنی موجود ہوتا ہے. استمرار یعنی کنٹینیوٹی، ضروری بار بار. یہ نہیں کہ آج اگریمنٹ پورا کر لیا کل بھاگ گئے اور یہ کام کر لیا دوسرا کام نہیں کیا. ارادہ تو کام پورا کرنے کا نہیں تھا لیکن چلو ہو گیا تو واہ واہ، یہ غلط باتیں ہیں. آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، اور آپ کے اسی طرح آپ نے اس بات پہ بھی قائم رہنا ہے. جب تک کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا، جب تک کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہوا، آپ آزاد ہیں. لیکن جب وعدہ کر لیا گیا اب اس کے بعد آپ غلطی نہیں کریں گے. صلح حدیبیہ کی شرائط آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو آپ اس کو پکڑ کے واپس دیں گے. اور ایسا ہو گیا، ایک صحابی مسلمان ہو گئے اور مدینہ پہنچ گئے، کفار پیچھے سے پہنچ گئے، جناب اگریمنٹ پورا کیجئے، بندہ واپس دیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ بندہ کفار کے حوالے کیے. وہ الگ بات ہے کہ وہ مدینہ سے نکلتے ہی کفار پہ غالب آ گیا، اس نے کفار کی گردن دے ماری اور چلے گئے وہاں سے یمبول باہر چلے گئے، لیکن اگریمنٹ پورا ہو چکا تھا. اس لیے آج ہمارے پورے کے پورے معاملات کی بنیاد وہ اگریمنٹ کے اوپر ہے. جو زبان کا پکا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ بحیثیت قوم کے جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم زبان کے پکے نہیں. والموفون، اور وہ وفا کرتے ہیں بعہدہم، اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر چکے ہوتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ اتنے مہینے کے لیے جنگ بندی ہوگی، نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ ہم سے لڑیں گے، اور امن و امان کو فروغ دیں گے، بات آگے بڑھائیں گے. اور وہ اگریمنٹ کامیاب ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو امن کا زمانہ ہے، اس امن کے زمانے میں ہم چھپ چھپ کے آگے چلتے ہیں، اپنے مورچے آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ جب رومیوں کا اگریمنٹ ختم ہوگا تو ہم اچانک سے ان کے اوپر آئیں گے، سرپرائز اٹیک کریں گے. اور سرپرائز اٹیک بڑا کامیاب ہوتا ہے. اسی دوران میں ایک صحابی آئے اور یا امیر المومنین لا ایفا ان لا غدر ایفا ان لا غدر، اے معاویہ یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نے عہد کیا ہے، آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے، اگرچہ مسلمان سلطنت آگے بڑھ رہی تھی، اگرچہ جہاد آگے بڑھ رہا تھا، لیکن دھوکے سے جہاد نہیں ہوگا. علماء نے فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو دھوکے سے مسلمان کر دے کہ جی اسلام تو ایسا ہے، اسلام میں تو بس آپ کے مزے ہیں، اسلام میں آپ جو چاہیں کریں، اسلام میں آپ شراب پیئے، اور اس نے کلمہ پڑھیا، مسلمان نہیں ہے. سب سے پہلے صداقت شرط ہے، صداقت کے بعد ساری چیزیں ہوں گی. فرمایا کہ اس لیے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اے مسلمانوں اپنے عہد و پیمان کو وفا کرنا ضروری ہے. والصابرین، یہ اخلاق آ گئے. انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دو حالتوں میں ہوتی ہے، البأسا جب مال کی تنگی ہو، والضراء جب صحت صحیح نہ ہو. قرآن کریم نے کہا صبر کرنا ہے، اور صبر کیسا؟ فرمایا کہ اگر تنگ دستی بھی آ جائے تو دین سے ناراض نہیں ہونا ہے، اللہ سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ اور قریب ہونا ہے تاکہ اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ صحت، انسان کی صحت ہی سب کچھ ہے، صحت نہ ہو تو دنیا میں گھر چیز بے مزہ ہے، اور صحت ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو بھی آدمی مزوں میں ہے. فرمایا الباسا والضراء، ایسے حالات آئیں گے، کبھی انسان کے ہاتھ تنگ ہوتا ہے، کبھی صحت صحیح نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو غلط چیز سے، غلط راستوں سے روک لینا، یہ صبر ہے. اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا، یہ صبر ہے. وحین الباس، اور جب جنگ ہوتی ہے، اور جب تنگی ہوتی ہے، اور جب مشکلات ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ اسے باہر نکل گئے، گھر پہ شادی آ گئی تو بس جی دین کو ایک طرف رکھ دیا گیا، گھر پہ موت آ گئی تو بھی دین کو ایک طرف رکھ دیا گیا، گھر پہ کوئی اور خوشی آ گئی تو جی آج تو ہم ایسا ناچیں گے کہ دنیا یاد کرے گی. یہ غلط بات ہے. فرمایا ان سے دور رہو. اولئک الذین صدقوا، یہ جو آپ کے سامنے پورا کا پورا عہد و پیمان بیان ہوا ہے، آپ کے سامنے جو ابواب البر بیان ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو ایمان کے شعبے بیان ہوئے ہیں، ان پہ جو عمل کرے گا، اولئک الذین صدقوا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وبهذا القدر نکتفی اليوم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.